بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. یہاں سے استقامت کا بیان شروع ہو رہا ہے. پہلے استقامت کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ بہت جامع لفظ ہے. اس کے بعد پھر آگے آیات اور احادیث جو اس سلسلے میں بیان کی ہیں ان کا تذکرہ کر لیں گے. یہ باب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر ہماری کتاب میں، عام کتاب جو ہے جس میں بہت کھلا ہوا لکھا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے ایک صفحہ بنتا ہے. حالانکہ بہت اہم عنوان ہے، لیکن اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایک مختصر نصیحت کے طور پر پیش فرمایا تھا، جیسے آگے حدیث آ جائے گی. تو باب بھی مختصر ہے لیکن بات بہت اہم ہے. استقامت کا مفہوم یہ ہے: استقام یستقیم استقامتاً. استقامت کا مفہوم ہے کسی چیز پر، کسی کام پر مضبوطی سے جم جانا. انسان کسی چیز پہ اچھی طرح جم جائے، مضبوطی سے جم جائے، اس کے معنی، اس کی یہ استقامت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. استقامت کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے، استقامت کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے اعتدال اختیار کرنا، معتدل راستہ اختیار کرنا، نہ بہت زیادہ اس طرف نہ بہت زیادہ دوسری طرف. قرآن کریم میں جہاں اہدن الصراط المستقیم آیا، سیدھا راستہ مستقیم، وہی استقامت کے لفظ سے مستقیم، وہی معتدل سیدھا راستہ، نہ دائیں طرف غلط چلے جائیں نہ بائیں طرف غلط چلے جائیں. دائیں طرف غلط، بائیں طرف غلط کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی انسان جو شریعت نے بتایا، جس طرح بتایا، اس کے مطابق عمل کرے، نہ اس سے زیادہ شدت اختیار کرے نہ اس میں کمی کرے. جو عبادت فرض ہے اس کو فرض ہی سمجھ کر ادا کرے اور اس کا پورا اہتمام کرے، اور واجب کو واجب، سنت کو سنت، نفل کو نفل، مستحب کو مستحب، اور جو مستحب سے کم درجہ ہے، صرف مباح یا ادب ہے، اس کو اس کا درجہ دے، مستحب کو فرض والا درجہ نہ دے دے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ فرض ہی کو چھوڑ دے. تو بہرحال استقامت کے دو ترجمے ہو گئے. اب پہلے معنی کے اعتبار سے کہ استقامت کا مفہوم ہے کسی چیز پر جم جانا، پابندی اختیار کرنا، یہ اصل استقامت کا جو ہے مفہوم مراد ہے. اب گویا اصطلاحی معنی اس کے یہ ہوں گے، تو خیر ترجمہ ہو گیا. اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں اب استقامت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس دین پر پوری طرح جم جانا. اس دین پر جم جانے کا مفہوم یہ ہوگا کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی انسان جم جائے، اور قول اور عمل کے اعتبار سے بھی انسان جم جائے. میں اس کی آگے تفصیل انشاءاللہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ یہ بہت اہم حکم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. تو حاصل یہ نکلا استقامت کا کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے، دل سے ماننے سے ہو، یا زبان سے کہنے والی باتیں ہوں، پڑھنے والی باتیں ہوں، تلاوت و تسبیحات وغیرہ، یا عمل سے بدن سے کرنے والے اعمال ہوں، چاہے تجارت اور معاملات ہوں، جو چیزیں شریعت کے احکام جہاں جہاں ہمیں بیان کیے گئے ہیں، جو انسان کی زندگی میں انسان جنہیں اختیار کرتا ہے، شریعت کے احکام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر انسان مضبوطی سے جم جائے، یہ استقامت ہے. اب استقامت کے بارے میں آگے آیتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، ان آیتوں پر ہم پھر جاتے ہیں. استقامت کا یہ مفہوم جب ہم نے سمجھ لیا تو اب اس کو تھوڑا سا ایک دو مثالوں سے سمجھ کر اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے. استقامت ایسی چیز ہے جو انسان کو دینی کاموں میں بھی استقامت ہو تو کامیابی پوری طرح حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم دنیاوی نظام میں بھی دیکھیں تو انسان کو استقامت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. ایک شخص، ہم اس کو دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص ہے جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے، ایک شخص کوئی فن سیکھنا چاہتا ہے، یا ایک شخص کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے. سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے، آج کل کون سا بزنس زیادہ صحیح چل رہا ہے، اچھا فلانا بزنس جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی وہی بزنس شروع کر لیتا ہوں. پیسے لگائے، بزنس شروع کیا، شروع کرنے کے بعد ابھی 2-3 مہینے گزرے تھے، جب سب کچھ جم گیا، اچھا یہ تو ذرا بورنگ معلوم ہوتا ہے، بہت زیادہ کوئی نفع تو نہیں مل رہا ہے اس میں، چلو اس کو چھوڑو دوسرا شروع کر دیتے ہیں. دوسرا شروع کیا، چند مہینے گزارے تھے، نہیں نہیں اس میں بھی کوئی خاص نفع نہیں ہے، تیسرا شروع کر دیتے ہیں. ہر تاجر کے اعتبار سے یہ تجارت، یہ شخص جو ہے یہ نقصان میں پڑے گا، اس لیے کہ استقامت نہیں ہے. حالانکہ ایک کام چھوڑ کر اس کے بدلے میں دوسرا کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک کام چھوڑ کے اس کو بالکل ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے، جیسے ہمارا دینی معاملات میں ہوتا ہے کہ ایک معمول شروع کیا اور اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا، نہیں کہ اس کے بدلے میں دوسرا کر لیا. اس وقت میں دنیا میں تو انسان کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس کی کوشش استقامت نہ ہونے کی وجہ سے غلط ثابت ہو جائے، لیکن دینی معاملات میں کرے گا یا چھوڑ دے گا، پھر کرے گا چھوڑ دے گا، یہ عام طور پر جو کوتاہی ہماری پائی جاتی ہے. جب انسان کسی کام میں دنیاوی لحاظ سے بھی ایک کام میں لگا رہتا ہے، جمع رہتا ہے کہ اچھا نہیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، کبھی 1 سال لگ گیا، 2 سال، اس کے بعد پھر اس کا بزنس سیٹ ہو گیا، اور زیادہ عرصہ گزرا، کہیں گے اچھا ان کو تھا، ان کا 20 سال کا تجربہ ہے، ان کا 25-30 سال کا تجربہ ہے، بہت سی چیزوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کمپنی کب سے بنی تھی، آج سے 50 سال پہلے سے بنی تھی، تاریخ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ اتنے سال پرانی یہ کمپنی ہے. کیوں؟ استقامت بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم اس چیز میں جمے رہے اتنے عرصے سے، تو ہمارا تجربہ اتنا زیادہ، جب تجربہ زیادہ تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ان کا معیار بھی اچھا ہوگا، ان کو زیادہ تجربہ ہے تو ان کا معیار زیادہ اچھا ہوگا. یہی چیز اللہ تعالی ہم سے دین میں چاہتے ہیں کہ دیکھو دینی امور میں استقامت اختیار کرو، جم جاؤ. کیا چیز میں جمنا ہے؟ اعمال میں. پہلے، سب سے پہلی بات تو عقیدے کی بات ہے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آخرت کو، موت کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا، سب مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. اب اگر کوئی کتنا بھی زور دے دے، جتنا بھی زور دے دے کہ ہمیں اس عقیدے سے ہٹا رہا ہے، حالات آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا دیکھو تم نے کلمہ پڑھا اور دیکھو تمہارے ساتھ یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، دیکھو دوسرے لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ تو راحت میں ہیں، وہ آرام میں ہیں، ان کو دیکھو کتنی راحت ہو رہی ہے. انسان اپنے عقیدے پر جم جائے، اور یہ امتحان اب تک بھی لوگوں پر آئے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جا کر اور مشکل امتحانات آنے والے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے. دجالی فتنہ جو ہوگا وہ یہی تو ہوگا کہ انسان کے عقائد پر حملہ ہوگا، اعمال پر بھی اور عقائد پر حملہ ہوگا، کہ دیکھو دجال کے ماننے والے، اچھا اس کے دیکھ اس کے ساتھ یہ آسانی، یہ نعمت، اور نہ ماننے والوں کے لیے مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں. عقائد لوگوں کا سخت امتحان لیا جائے گا، کتنے اونچے درجے کے وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا اتنا سخت امتحان ہوگا، ہم تو ایسے امتحان کے قابل بھی نہیں معلوم ہوتے. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے ہماری بھی، ہمارے نوجوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، اور خاص طور پہ ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. طرح طرح کے اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی پہلی چیز نہیں، یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مشکلات جب پیش آتی ہیں تو انسان ذرا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، وہاں پر انسان کو استقامت دکھانی ہے، مضبوط جم جانا ہے کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس مشقت کے بعد آسانی آنے والی ہے، امتحان آئے گا۔ ابھی ہم نے گزشتہ مرتبہ میں سورہ عنکبوت کی آیات پڑھی تھی جہاں آزمائشوں کا ذکر آیا تھا کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا کتنا مضبوط ہے یہ شخص۔ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر وان یکون کفرن، کہ کبھی کبھی فقر بھی انسان کو، تنگی اور احتیاج ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی انسان کو فقر تک پہنچا سکتا ہے۔ عقیدے کا امتحان ہے، لیکن انسان جم جائے کہ نہیں، جو بھی ہو جائے ہمارا ایمان پہ کوئی حملہ نہ ہو، وہ مضبوط اپنی جگہ جمع رہے۔ یہ تو عقائد میں استقامت ہو گئی، اعمال میں استقامت، اعمال میں پھر فرائض کے اندر استقامت ہوگی، فرض نمازوں کی پابندی، پوری طرح پابندی، پورے اہتمام سے اچھی طرح اس کا ادا کرنے کا اہتمام ہو، جو بھی ہو جائے، سفر ہے، حضر ہے، بیماری ہے، کوئی بھی صورت ہے، کبھی بھی اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو، کامل طریقے سے جتنا ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، کامل طریقے سے جو ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں۔ پھر واجبات ہیں، سنت موکدہ ہیں، پھر نوافل ہیں، درجات ہیں، لیکن اب جو چیزیں شرعاً لازم ہیں وہ تو کرنی ہی کرنی ہیں، ان پر تو استقامت ہے ہی، لیکن جو چیزیں لازم نہیں ہیں ان میں انسان آہستہ آہستہ اپنے معمولات میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا رہے اور اس پر جمتا رہے، معمولات میں اضافہ کرتا رہے اور اس پر جمتا رہے۔ کچھ نوافل تو انسان کو مقرر کرنے ہی چاہیے۔ انسان سو ہی نہیں سکتا، بستر پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک سورہ ملک نہ پڑی ہو کم از کم، ورنہ ہو سکتا ہے انسان بہت اچھا ہے کہ رات کو کچھ مزید تلاوت کر لے یا چند صورتیں پڑھ لے، سورہ ملک ہے اور سورہ الحلامیم سجدہ ہے اور سورہ واقعہ ہے اور ہو سکے سورہ یاسین ہے، جن کو یاد ہیں وہ تو تھوڑی دیر میں پڑھ لیں۔ یہ بس ایسا معمول، اب میں معمول ایسا ہو کہ جو بھی ہو جائے یہ نہ چھوٹائیں۔ یہ صرف مثال دے رہا ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی چیز آ جائے، گھر میں میت بھی ہو جائے، یہ معمول نہ چھوٹے، اس لیے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتے نہیں، وہ تو مزید قرآن پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ لوگ عام طور سے قرآن پڑھنے بیٹھتے ہی ہیں، کوئی میت ہو گئی تو اچھے چلو قرآن پڑھنے بیٹھ جاؤ، ورنہ تو قرآن پڑھے رہتے ہیں گھر میں۔ بہرحال ایسی کوئی چیز ہمیں روکے نہیں کہ نہیں بس ہمیں ایک عزم کر لیا، اب بس یہ کہ یا اللہ اب اس پر پختگی دے دے، اور ہم رکاوٹیں آئیں گی، کبھی کوئی سستی ہو گئی، کبھی کوئی مشکل پیش آ گئی، رکاوٹیں آئیں گی، اگر بالفرض کبھی وہ معمول چھوٹ جاتا ہے، رات کا معمول، تو انسان کیا کرے، فجر سے ظہر کے درمیان تو پڑھ ہی لے، زائد پڑھ لے قضا کے طور پر، نہیں اس کے کفارے کے طور پر تو اچھا ہے، ورنہ کم از کم فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ ہی لے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس شخص کے رات کا معمول چھوٹ جائے اور وہ اس کو فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لے، کبھی اگر ایسا ہوتا ہے، روزانہ کا نہیں، کبھی اگر اس طرح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی فضیلت دیں گے جو رات کو پڑھنے کی فضیلت ہوا کرتی ہے۔ قضا کر لے، مؤخر ہو گیا ہے قضا کر لے، چھوڑے نہیں۔ ہمارے اسلاف میں اس کی عجیب مثالیں ملتی ہیں، اور خاص طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں اس کی عجیب مثالیں ملتی ہیں، استقامت، جم جانا کسی چیز پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عورتوں کے لیے ایک مثال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ چاشت کی نماز کی بہت پابند تھیں، نوافل تو ویسے ہی ان کے بہت لمبے ہوا کرتے تھے، کئی احادیث میں جہاں احادیث پڑھتے ہیں تذکرہ ملتا ہے، کوئی ان کے پاس گیا، کوئی کچھ دینے کے لیے گیا، کوئی بات پوچھنے کے لیے گیا، وہ نماز پڑھ رہی تھی اور طویل نماز میں مصروف تھی، تو نمازیں ان کی بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سے، وفات کے بعد سے۔ تو بہرحال وہ چاش کی نماز کی بہت پابند تھی۔ اب ان حضرات میں تو ایسا ہوتا تھا استقامت ہے تو ہے، بس ختم ہو گئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو، کسی سے، سارے امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد بھی پیدا فرمائے کہ جو کرتے تھے اور پھر انہوں نے بعض باتیں بتا دی, عام طور سے بتایا نہیں کرتے تھے, بعض باتیں بتا دی ہمارے سبق کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھ دیا. فرماتی ہیں کہ یہ چاش کی نماز اگر میرے والدین بھی زندہ کر کے میرے سامنے لائے جائیں, ظاہر کتنی خوشی ہو انسان کو والدین میرے پاس آ گئے اتنے زمانے کے بعد, والدین بھی زندہ کر کے میرے پاس لائے جائیں تو میں ان نماز اس نماز کو نہیں چھوڑوں گی, اس چاش کی نماز کو. یعنی کہ پابندی کا جو ان کا عزم تھا, جو بھی ہو جائے گھر میں جو بھی حالات ہوں, یہ نماز میری نہیں چھوڑ سکتی, استقامت. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تشریف لے گئے. ان کو ضرورت تھی کہ گھر میں, اس زمانے میں ایک عام دستور ہوا کرتا تھا, چونکہ گھر کے کام بڑے مشکل ہوتے تھے, کہ اچھا کنویں سے پانی بھی بھر کر لانا ہے اور چکی بھی پیسنی ہے, اور یہ سب مشکل کام ہوا کرتے تھے, تو گھر میں عام طور سے غلام باندھنے کا دستور ہوتا تھا. شاید ہماری عورتیں سوچیں گی کہ اچھا ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے تو گھر کے کام کرنے والی, لیکن ہمارے یہاں حالات بہت مختلف ہیں. نہ پانی لینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت, نل کھولا اور پانی آ گیا, نہ اس کو گرم استعمال کرنا ہے, گرم پانی کا نل کھول دیا, پھر کپڑے دھونے میں اچھا مشین کے اندر کپڑے ڈال دیے, کپڑے دھل گئے, برتن مشین میں ڈال دیے, برتن دھل گئے. تو ہم لوگوں کے پاس تو کئی کام کرنے والیاں گھر میں موجود ہوتی ہیں, کپڑے دھونے والی الگ ہے, برتن دھونے والی الگ ہے, اور پانی لانے کا سسٹم مشین ہے وہ مستقل ہے, پانی گرم کرنے والی الگ ہے. بہرحال تو اس زمانے میں بڑے مشکل یہ کام ہوا کرتے تھے, اور عام دستور بھی تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کام والا. ہمارے ملکوں میں ابھی بھی اس کا دستور ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھیں کہ کوئی کام والا کوئی مل جائے, کوئی باندی وغیرہ اگر ہو جائے, اس کا انتظام ہو جائے, چونکہ آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, و ظاہر ہے بیٹی تو بیٹی, پہلے تو اس کو دوسروں مسلمانوں کو ملتا ہے تو ان کو ملے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے. رات ہو گئی تھی, لیٹ چکے تھے دونوں حضرات, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لیٹ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو لیٹے رہو. کیا بات تھی آج آئی تھی؟ بتایا کہ اس وجہ سے آئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا, وہ خود تو شرم کی وجہ سے بتا نہ سکی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ آئی تھی, تو جس کی تفصیل ہے روایات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس سے بہتر بات بتاؤں, اس سے ایک بہتر بات بتاؤں, وہ یہ کہ رات کو جب سونے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ 34 34 مرتبہ اللہ اکبر, یہ 100 کا عدد پورا ہو گیا, یہ پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے خادم اور خادمہ سے بہتر ہے, ظاہر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی. اور گویا انسان اس مقصد سے اگر یہ پڑھتا ہے کہ پورے دن کے کاموں میں تھکن ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ رات کی نیند میں وہ آرام اور راحت عطا فرما دیں گے کہ اس سے انسان کو ایک قوت حاصل ہو جائے گی, جو کوئی ساتھ کام کرنے والا ہو اس سے زیادہ انسان کی مدد ہو جائے گی کاموں میں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ تو خیر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. آگے اب یہ کون سا دور ہے؟ شروع دور ہے, شروع دور ہے مدینہ منورہ کا. اس وقت یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سکھائی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اخیر میں, ہو سکتا ہے تقریباً 30 سال بعد کا عرصہ ہو قریب قریب, اخیری دور میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تک یہ معمول رات کو سوتے وقت تسبیحات پڑھنے کا کبھی بھی مجھ سے چھوٹا نہیں, سوائے ایک رات جب کہ لیلۃ الصفین تھی, جو بڑی جنگ پیش آئی تھی, جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے صفین والی جنگ جب پیش آئی تھی, اس رات یہ میرا معمول چھوٹا تھا, اور وہ بھی چھوٹنا وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, ہماری زبان میں تو اس کو چھوٹنا کہتے بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ رات کے اخیر میں مجھے یاد آ گیا تھا, تو میں نے رات کے اخیر میں پڑھ لیا تھا, یہ چھوٹنا تو نہیں ہوا, تھوڑا سا وقت بدل گیا, رات ہی میں پڑھا ہے, رات کے شروع رات میں سونے سے پہلے کے بجائے رات کے اخیر میں. وہ رات ہی ایسی تھی اس وقت, تو کہاں کسی کو کوئی سمجھ آتی کہ کیا کرنا ہے, لیکن یہ حضرات بہت استقامت ان کے اندر ایسی کہ ایک بات شروع کر دی تو شروع کر دی, بس اب اسے چھوڑنا نہیں ہے, یہ ہے استقامت. نوافل نفل اعمال میں استقامت انسان میں, کوئی فرائض میں ہو, واجبات میں ہو, نوافل میں ہو, چاہے کم معمول انسان رکھے لیکن کرے تو پابندی سے کرے اور جم جائے اس پر، پھر بس یہ کہ اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں، جب اس پر جم جائے گا تو اب اس کے بغیر وہ جی نہیں سکے گا، اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس میں اضافہ کر سکتا ہے. اور جو کسی اور چیز کے عادی ہوتے ہیں، کسی غلط چیز کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں، وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتے. ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ہم ایسے عادی بن جائیں کہ نیک اعمال کے بغیر ہم جی نہ سکیں. وضو کے بغیر ہمارے لیے سونا مشکل ہو جائے، نفل پڑھے بغیر ہمارے لیے سونا مشکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے کچھ مانگے اور تسبیحات اور استغفار پڑھے بغیر ہمارے لیے سونا مشکل ہو جائے، ہم اس کی ایسی عادت بنا لیں کہ بس یہ استقامت ایسی ہو کہ اس کے بغیر اگر ہم کریں تو ہمیں عجیب سی طبیعت نہیں، ہم نے کیا کر لیا، کوئی چیز ہماری زندگی میں کمی ہے، اور اس کو پورا کر کے ہی انسان آگے بڑھے. سنتوں والی زندگی پر انسان ایسی استقامت ہو کہ نہیں اب اگر جوتا الٹے پیر میں غلطی سے ڈالا بھی جائے تو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمارے طبیعت کے خلاف ہو گیا. استقامت ان چیزوں پر جم جانا ہے. امتحان بھی آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور طرح طرح سے انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے خلاف کر لے. بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات بڑوں بڑوں کے ساتھ پیش آئے، بہرحال ہم یہ عزم کر لیں، ہم اس امتحان کے قابل تو نہیں، ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی پوری ہمت سے کام لے کہ نہیں بس اب ہمیں یہ ترتیب ہے، یہ ہمارا نظام ہے، اس سے ہمیں بدلنا نہیں ہے، اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے. استقامت. اس کے علاوہ ہر چیز میں استقامت ہے، ہر چیز میں استقامت ہے، اور یعنی معاملات میں، تجارت اور کمانے میں استقامت. انسان حرام سے وہاں بچے گا، حلال کا اہتمام کرے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی آیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، اب اس کو بتا دیں گے کہ اس میں یہ فلانا عیب ہے تو وہ نہیں خریدے گا. ہم نے عزم کر لیا تھا کہ ہم شریعت کے خلاف یہ دھوکے والا کوئی کام نہیں کریں گے. استقامت امتحان ہو رہا ہے، بتا دیا قیمت کم ہو جائے گی، وہ کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کوئی برکت اور مزید معاوضہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے. امتحان آئے گا لیکن انسان جم جائے تو. بہرحال اب ہمیں عملی طور پر یہ سبق ملا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ترتیب ہماری ہونی چاہیے، اعمال ہمارے ہونے چاہیے، اور وہ اعمال ہمیں اختیار کر کے اس پر جم جانا ہے. بہت زیادہ اکثار کر کے انسان بالکل چھوڑ دے، یہ غلط طریقہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے. نوافل میں بھی بہت زیادہ اکثار کیا اور بالکل چھوڑ دیا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ چاہتے تھے بہت زیادہ معمول مقرر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، نہیں ذرا اور کم کر دو. فرماتے ہیں وہ تو بہت کم ہے. نہیں ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا بڑھا لو، اور اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا سا اور بڑھا لو، اتنا زیادہ نہیں. آخر جا کر وہ تو چاہتے تھے روزانہ قرآن ختم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کم کراتے، فرمایا ٹھیک ہے اتنا پڑھو، اس سے زیادہ نہیں، 10 پاروں سے زیادہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ پھر سمجھ کر نہیں پڑھو گے، اور پھر یہ کہ چند دن پڑھ کے تھک جاؤ گے. انسان ایسا نہ کرے کہ اتنا زیادہ کر لے کہ چند دنوں میں تھک کے بالکل چھوڑ دے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس موقع ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس چند دن کی چھٹی ہے اور وہ اسی لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ چند دن ہی یہ اعمال کرنے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو انسان مثلا رمضان ہے، انسان زیادہ اعمال مقرر کر لے، کوئی چھٹی ہے، انسان سوچتا ہے اچھا یہ 5 دن مجھے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے کر لے، لیکن وہ 5 دن کے لیے کر رہا ہے، وہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ اچھا اتنے دن کے لیے. لیکن ان دنوں میں انسان یہ مقرر کر لے کہ اس کے بعد مجھے کتنا باقی رکھنا ہے. بہت سی مرتبہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، یا وہ جو اعمال کے دن تھے، وہ جو چھٹی کے دن تھے کسی وجہ سے، اور وہ ختم ہو گئے تو بالکل اعمال چھوٹ گئے. یہ غلط طریقہ ہے جو پسندیدہ نہیں ہے. جب انسان نے کوئی کام کیا ہے تو وہ ایک دھکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان یہ نہیں کہ رک جائے بلکہ آہستہ چاہے چلتا رہے. جو شخص ایک ساتھ بہت زیادہ کر لیتا ہے، اس کے لیے حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، ایک جملہ آیا ہے، بڑا اچھا ہے، کہ ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں احادیث میں، اسی کے قریب مختلف الفاظ آئے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ سفر کرنے والا شخص ہے، سفر کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں. اس زمانے میں گھوڑوں وغیرہ کا سفر ہوتا تھا یا اونٹوں کا، اب ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، سوچتا ہے میں جلدی پہنچ جاؤں، اور گھوڑے کو خوب دوڑاتا ہے، تیز 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 دوڑاتا ہے، کتنا دوڑے گا؟ ایک گھنٹے تک دوڑ لے گا، 2 گھنٹے دوڑ لے گا گھوڑا، بس ختم ہو گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اتنا تھکے گا کہ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بہت زیادہ زور دے کر سواری کو جلدی دوڑاتا ہے اور آگے محنت کر کے زیادہ تیز آگے جانا چاہتا ہے، تو نہ وہ مسافت سفر طے کرتا ہے، اس لیے کہ آگے جا کر گھوڑا رک جائے گا اور اس کی سواری بھی تھک کر بالکل یا تو گر جاتی ہے یا مر جاتی ہے۔ ولا ظہراً ابقا، اس لیے کہ نہ اس نے سفر طے کیا، نہ زمین کے مسافت طے کی، اور نہ سواری کو زندہ رہنے دیا کہ وہ آگے سفر جاری کر سکتا۔ یہی حال ہمارا ہوتا ہے، بہت سو کا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ زیادہ کر لیا یہ سوچ کر بس آج سے مجھے یہ کرنا ہے، اور اتنا زیادہ ایک ساتھ شروع کر دیا، چند دن ہوئے، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، بالکل چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو بالکل زیادہ کرنا کہ بالکل چھوڑ دیں، اس کے بجائے تھوڑا تھوڑا انسان شروع کرے، تھوڑا تھوڑا شروع کرے اور اس پر جم جائے اور مداومت اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا، بہترین اعمال اللہ کے یہاں وہ ہیں جس پر انسان مداومت، پابندی، استقامت کر کے دکھائے، اگرچہ وہ تھوڑے ہی اعمال ہوں۔ یہ اصل چیز ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی ہے۔ انسان کام پہ جاتا ہے جہاں پیسے مل رہے ہوتے ہیں، تو وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، وقت پر نکلنا ہے۔ وہاں انسان اگر امانت دار ہے، خائنوں کی تو بات نہیں ہو رہی، امانت دار ہے، تو امانت داری اس میں ہے تو ظاہر ہے کہ وقت پر جائے گا، وقت سے زیادہ کام کر لے گا، کم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وقت سے کم کرنا خیانت ہے۔ لیکن جہاں نماز کا وقت آیا، کوئی حرج نہیں، مسبوق ہو جائیں گے، رکعت چلی جائے گی، اچھا آخری رکعت میں تو پہنچ ہی جائیں گے، اور یعنی یہی ہمارا دینی امور میں ہمارا جو تعلق ہے ہمارا، وہ ایک ایسا لگتا ہے زبردستی والا تعلق ہے، اور دنیاوی امور میں ایک یعنی زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ استقامت، انسان اپنے اوقات، اپنی ترتیب، اپنا نظام اس پر جم جائے، اور بس اس پر ایسا جمے کہ پھر کوئی چیز اس کو ہلا نہ سکے۔ ہاں حالات ہوتے ہیں، اس وقت دیکھ لیں، اگر شریعت کا تقاضا کچھ اور ہو تو الگ بات ہے۔ اب آگے ہم، مفہوم تو واضح ہو گیا، اب آگے ہم چلتے ہیں یہاں پر جو قرآن آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے فاستقم کما امرتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جم جائیے، استقامت اختیار کیجئے، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بڑا کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ ہود میں کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے فاستقم کما امرتا، استقامت کا حکم ہے۔ یہ استقامت اتنا مشکل کام ہے کہ جب یہ حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل کام ہے جمے رہنا کہ اس حکم نے مجھے بڑا کر دیا۔ وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا زبان سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت، پابندی اختیار کی، اس پر جم گئے، تو فضیلت کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لیکن استقاموا، جم گئے، تو ان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں، لیکن اس کا کبھی انسان کو احساس ہوتا ہے، اکثر احساس نہیں ہوتا، لیکن موت کے وقت فرشتے رحمت کے آتے ہیں، قبر میں اس کے پاس رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، آخرت میں اس کے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہے گا، تو جو مشکل گھڑیاں ہیں وہاں پر فرشتوں کے ساتھ فرشتے اس کو آ کر تسلی دیتے رہیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافو، نیچے ہماری کتاب، اگر جن کے پاس کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، علیہم الملائکہ کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ عند الموت، موت کے وقت، وہ مشکل وقت ہے، اللہ تخافو، فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لا تحزنوا، پیچھے جن کو چھوڑ کر آئے ہو، خوف ہوتا ہے آگے کا، غم ہوتا ہے پیچھے کا، کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ لا تحزنوا، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تم جنت کے لیے پیدا کیا گئے تھے، آگے جنت میں جانا، وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ہم تمہارا خیال رکھتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے. قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں تکلیف نہیں آنے دیں گے. آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اب آخرت میں تمہارے لیے جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں چیزیں ملتی رہیں گی. ولکم فیہا ما تدعون، جو تم مانگو گے، چاہے زبان سے دل سے مانگو، چاہنا مانگنا، چاہے تم دل سے مانگو یا تمنا کرو، جو چیز تمہاری تمنا اور دل سے جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا، زبان سے مانگو گے مل جائے گا. یہ کیا ہو، یہ کیوں ہے؟ نزولا من غفور الرحیم، یہ ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے اس اللہ کی جانب سے جو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. انعام کیوں مل رہا ہے؟ انعام مل رہا ہے استقامت پہ. آگے آیت، وقال تعالی، اللہ تعالی کے ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ انہوں نے استقامت اختیار کر لی، جم گئے، فلا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہ لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ انعام ہوگا، بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے، وہی استقامت. یہ تو آیات ہو گئیں. اب احادیث، عن ابی عمر وقیل ابی عمرت سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم. یہ صحابی ہیں سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات، ایسی نصیحت، ایسا جامع کوئی بات اور نصیحت مجھے بتا دیجئے کہ آئندہ مجھے کبھی کسی سے کوئی نصیحت کبھی پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لا اسأل عنہ احدا بغیرک، آپ کے علاوہ کبھی آئندہ مجھے کبھی کسی سے پوچھنا ہی نہ پڑے، کوئی ایک جامع نصیحت کر دیجئے. کئی چیزیں ہیں، کئی فضیلتیں ہیں، مجھے ایک بات بتا دیجئے، بس میں اس پر جم جاؤں، کوئی ایک بات بتا دیجئے، یعنی کوئی مختصر سے نصیحت ہو. بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مختصر بات ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مختصر چاہتے ہو، الفاظ میں مختصر ہے لیکن زندگی بھر کا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ قل آمنت باللہ، زبان سے کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، دل سے مان لو اللہ پر ایمان لایا، اور پھر استقم، اس پر جم جاؤ. اب دیکھو کس موقع پر اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو ہمیشہ ہر چیز پر ہمیں مقدم رکھنا چاہیے. خوشی کا موقع آیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. کوئی پریشانی کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. جس وقت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس پر انسان عمل کرے، یہ استقامت ہے. بس زندگی بھر اس پر جمے رہو، جنت تمہارا راستہ ہے، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. رواه مسلم. هات ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، قاربو وسددو، دو لفظ ہیں، دونوں کے معنی کا یہاں پر امام نووی نے جو مفہوم لیا ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر دوسرا جو مفہوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. قاربو کے معنی نیچے امام نووی نے اس کی تشریح فرمائی ہے، المقاربتو القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیرا. امام نووی کے بقول قاربو کے معنی ہے اعتدال اختیار کرنا، عمل میں انسان نہ بہت اپنے اوپر سختی کر کے بہت زیادہ مقرر کر لے جو پابندی نہ ہو سکے، اور نہ بہت زیادہ کم کے اچھا کچھ بھی نہیں کر رہا اور اعمال میں کوتاہی ہے، ایسا بھی نہ ہو. اعتدال اختیار کرو، صحیح غلط کے درمیان، یعنی افراط و تفریط کے درمیان ایک معتدل راستہ اختیار کرو. وسددو اور سددو کے معنی یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سداد کے معنی اگرچہ سددو کے ایک معنی ہوتے ہیں درست اور صحیح راستے پر چلو، اس کو استقامت اور صحیح راستہ کہتے ہیں، تو اس صورت میں تو مقاربہ اور یعنی قاربو اور سددو ایک ہی معنی کے ہو جائیں گے، لیکن دوسرے معنی سددو کے آتے ہیں استقامت کے، اس باب سے جو اس کا تعلق ہے وہ اس بنیاد پر ہے. سددو قاربو و سددو، اعتدال اختیار کرو اور اس اعتدال والے اعمال پر پھر قاربو، قاربو اعتدال اختیار کرو اور اس کے اوپر پھر استقامت کے ساتھ جم جاؤ، یہ سددو کے معنی ہو گئے. دو کام ہو گئے، صحیح راستہ اعتدال کے ساتھ اختیار کرو اور اس پر پھر جمے رہو. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے تشریح ہے اور یہ صحیح تشریح ہے، لیکن دوسرے معنی بھی اس کے بیان کیے گئے ہیں. پہلے ہم اس معنی کے لحاظ سے حدیث مکمل کر لیتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، جان لو کہ تم میں کوئی بھی اپنے اعمال کی بنا پر نجات نہیں پائے گا. تم پورا پورا اعتماد اعمال پر نہ کر لو، اس لیے کہ نجات صرف اعمال سے نہیں ہے، نجات صرف اعمال سے نہیں ہے. اگر نمبر ہوتے ہیں اور ہم جیسے نمبر گنتے ہیں اس طریقے سے ہوتا، پہلے اس کا تذکرہ آیا کہ ہم نمبر گنتے ہیں کہ اچھا یہاں نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب، یہ والے عمل ہے تو اتنا ثواب. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، ایک فوج تیار کی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ذمہ دار بنایا ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کے روانہ ہونے کا دن جمعہ کا دن تھا، صبح لشکر روانہ ہو گیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لشکر ہے اور چلنے میں دیر لگتی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کے پھر میں جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا. یہ نمبر والی بات ہو گئی نا کہ اچھا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ فضیلت ہے. حکم اس وقت یہ تھا کہ ان کے ساتھ جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں دیکھا، کیا بات ہے گئے نہیں؟ کہا کہ ہاں وہ لوگ آگے چلے گئے ہیں، میں نے سوچا تھا آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی، فرمایا کہ یہ تم نے بہت بڑی فضیلت کھو دی، اب اس کی تلافی مشکل ہے. مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی فضیلت تھی ان کے ساتھ رہنے کی اور جانے کی، کیوں یہاں دین کا جو تقاضا، اس وقت جو وقت کا جو تقاضا تھا، حالانکہ مسجد نبوی کی نماز اور کہاں مسافر کی نماز، کہاں جنگل کی نماز، کہاں مسجد نبوی کی نماز، کہاں جمعہ کی نماز، اور سفر میں ہوتے تو ظہر پڑھتے. ہماری سوچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں سبق سکھایا گیا ہے کہ دیکھو نمبر نہ گنو، یہ دیکھو کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا حکم متوجہ ہو رہا ہے، اس وقت کیا چیز بہتر معلوم ہوتی ہے وہ کرو. وہ دینی تقاضا جو ہے، نمبر نہ گنو کہ اس کی زیادہ فضیلت، اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں کم ثواب ہے، اس وقت کا تقاضا پورا کرنے میں زیادہ ثواب ہے. تو فرمایا کہ تم میں سے کسی کو ہرگز اس کے عمل کی وجہ سے نجات نہیں ہوگی. تو نجات کیسے ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے. لیکن ہاں، رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اعمال ہیں. اعمال میں پھر نمبر نہ گنو کہ اس کے اتنی فضیلت، اس کی اتنی فضیلت، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا زیادہ پسند ہے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص حرم میں نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 کی فضیلت، لیکن حج کا موقع ہے، عرفات جا کر نماز پڑھتا ہے، حرم کی حدود سے باہر نکل گیا، وہاں زیادہ فضیلت ہے. حالانکہ وہاں 1,00,000 ہے اور یہاں 1,00,000 نہیں ہے، لیکن وہاں حکم پورا کرنا ہے، اتنا قریب ہے حرم، تھوڑا سا اندر جا کر نماز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں. نہیں نہیں یہاں پر فضیلت وہ ہے جو میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا، یہ کرنا ہے، اس کے مطابق کوئی کرے گا تو صحیح ہے، اگر نہیں کرتا اور وہاں حرم میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو حج کی فضیلت بھی کھوئے گا. یہ وقت کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے اس وقت جو حکم ہے اس کو پورا کرنا، یہ پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی. تو اصل عمل کو ہم بنیاد نہ بنائیں، یہ دیکھیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سبب کے طور پر اعمال اختیار کرتے ہیں. تو پھر بہت زیادہ شدت نہ کرو اپنے آپ پر. وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنكُم بِعَمَلِهِ، قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا انا، نہیں میں بھی نہیں، اعمال کی وجہ سے نجات میری بھی نہیں ہے. ہاں نجات ہوگی کیسے؟ الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل, مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے, اللہ تعالی کی رحمت اور فضل شامل حال ہو جائے تو پھر مجھے میری نجات ہوگی. وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ تھا, لیکن یہ تھا کہ عمل کی بنا پر نہیں, اللہ تعالی کی رحمت کی بنا پر. یہ ہو گیا. لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر قاربو اور سددو کے ایک اور معنی ہے, اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. قاربو اور سددو کے ایک معنی ہم نے پڑھ لیے. قاربو کے معنی اعتدال اختیار کرنا, سددو کے معنی اس پر جم جانا. دوسرے معنی ہیں, وہ ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے جو نئی نسل ہے, نوجوان طبقہ ہے, ہر ایک کے لیے, ہر ایک کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. جو دوسرے معنی ہے اس میں بھی وہ یہ کہ سداد کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان سداد, سدیدہ, قولو قولا سدیدہ, سداد کے معنی ہوتے ہیں صحیح اور درست راستہ انسان اختیار کرے, غلط چیزوں سے بچتا رہے, صحیح راستہ اختیار کرے. صحیح راستے میں گناہوں سے بچنا بھی آ گیا اور اعمال صالحہ کرنا بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے کہ اچھا اب مجھے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے, مجھے فلاں نفل اب شروع کرنے ہیں آج سے, فلاں گناہ کو مجھے چھوڑ دینا ہے, جو بھی چیز, ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے, کوئی گناہ چھوڑنے کا ہوتا ہے, کوئی فرض ادا کرنے کا ہوتا ہے, بیچارہ فرض سے مشکلات ہو رہی ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں نفل میں کہ نوافل پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے, ہر ایک اپنے لحاظ سے کوئی چیز مقرر کرتا ہے, اچھا آج سے مجھے اب یہ کرنا ہے. ایک دن کیا, دو دن کیا, ایک ہفتہ ہو گیا, کوئی چھٹی آ گئی, چھوٹ گیا, ایک دن چھوٹا, دوسرے دن چھوٹا, تیسرے دن چھوٹا, سوچتا ہے اچھا اب تو چھوٹ گیا, اب کیا کریں, پھر ہمت کرتا ہے, پھر شروع کر دیتا ہے, پھر شروع کیا, پھر چند دن ہوئے, چونکہ عزم نہیں تھا نا, پختہ نہیں تھا وہ اپنے آپ اپنے بات پہ, تو اب چند دن پھر کیا, پھر اس کے بعد کوئی بات پیش آ گئی, چھوٹ گیا, چاہے کوئی شرعی عذر پیش آ گیا تھا, بیمار ہو گیا تھا, چھوٹ گیا, پھر ٹھیک ہو گیا, اچھا اب کیا شروع کرنا, اتنے دنوں سے تو چھوٹ گیا تھا, پھر دوبارہ شروع کر, دو تین مرتبہ, پانچ مرتبہ ہونے کے بعد انسان ہمت ہار کے چھوڑ دیتا, بس چھوڑو اب مجھ سے نہیں ہوتا. یہی حال گناہ میں, بیچارے بعض ہیں جن کو گناہ کی عادت ہو گئی, ایک مرتبہ گناہ کیا, توبہ کی, پھر ہو گیا, پھر توبہ کی, پھر گناہ ہوا, پھر توبہ کی, اب سوچتے ہیں اچھا چھوٹتا تو ہے نہیں, چلو چھوڑو اب کیا توبہ کرنی, ولیعاذ باللہ. تو اس میں حدیث میں یہ دوسرے مفہوم کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب ہم نے ایک صحیح راستہ, ایک صحیح عمل اپنے لیے اختیار کیا ہے, چاہے گناہ سے بچنا ہو, چاہے فرض ادا کرنا ہو یا نفل پڑھنا ہو, کبھی اگر چھوٹ جائے, غلطی ہو جائے, تو بالکل دور نہ چلے جاؤ, قارب ہو, کم از کم صحیح راستے کے قریب تو رہو. اس لیے کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں, غلطیاں تو ہوں گی, لیکن کم از کم قریب تو رہو, دور نہ چلے جاؤ, ورنہ انسان ہمت ہار کے بالکل مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے, جو بھی اپنے لحاظ سے جس عمل میں بھی, گناہ سے بچنے کا عمل یا کوئی نیک کام کرنے کا عمل ہے, جس عمل میں بھی انسان کوشش کرتا ہے تو یہ سداد ہے, اور جب صحیح راستہ اختیار کر لیا اور کبھی اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو بالکل چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے, ہمت نہ ہار جائے, مایوس نہ ہو جائے, قریب قریب جتنا ہو سکتا ہے قریب قریب تو انسان رہے, تاکہ بالکل ہی انسان دور نہ چلے جائے, ورنہ تو پھر شیطان اس پر حملہ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر جو یہاں پر عنوان بیان کیا گیا, خاص طور پر استقامت, اللہ تعالی وہ ہم سب کو عطا فرمائے. یہی اصل چیز ہے جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا, یہ وہ چیز ہے جو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور اس پر جم کر انہوں نے دکھایا, یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دین ہم تک حفاظت سے پہنچا ہے. اگر صحابہ اس پر جمع نہ رہتے, اگر ہمارے فقہاء اور محدثین اس پر جمع نہ رہتے, واقعات تو اب ذہن میں آ رہے ہیں کہ وہ حضرات جو جمع رہے, وہ اگر جمع نہ رہتے تو یہ دین محفوظ طریقے سے ہم تک نہ پہنچ سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حق بات پر جمع رہے, ان کو تکلیفیں ہوئیں, جیل میں ڈالا گیا. امام احمد بن حنبل کے واقعات کسی نے سنے ہوں گے, ان کو سخت تکلیفوں سے گزرنا پڑا, لیکن حق بات پہ وہ جمع رہے, سخت ان پر ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تکلیفیں پہنچیں, جمع رہے کہ نہیں, اگر میں ہٹ گیا تو دوسرے لوگ جو میری اتباع میں ہٹیں گے, دین سے ہی آگے نہیں پہنچے گا. دین ہم تک جو صحیح پہنچا ہے وہ ان لوگوں کی استقامت کی برکت سے پہنچا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور آسانی بھی دے اور استقامت بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.